محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے جی. صدر جلسہ سامعین اجلاس نیوال میں میری آج بحیثیت ضلع خانیوال کے پہلی حاضری ہے. ضلع بننے سے پہلے متعدد بار آپ حضرات سے دینی گفتگو مختلف موضوعات پر دینی گفتگو کرنے کا موقع ملا. کے اجلاس کی غرض بذریعہ اشتہارات آپ حضرات نے سید البشر کانفرنس کے عنوان سے معلوم کر لی ہے. اشتہار میں کیے گئے اس آگ کی پابندی شرعاً اخلاقاً میرے لیے لازمی ہے. آپ حضرات نے اگر توجہ فرمائی تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس عنوان پر میری آج کی گفتگو گویا خانے وال میں اپنی نوعیت کی پہلی گفتگو ہوگی، بلکہ اپنے خالق کے عرض و سماع کی بارگاہ عالیہ میں متعدد بار عز و نیاز کا سر تسلیم خم کرتے ہوئے انانیت، تکبر، بڑائی، غلو اور ذاتی شہرت جیسے کبھی پروگرام سے دیانتداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اعراض کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس عنوان پر میں جو کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس طرز کے ساتھ عرض کروں گا، اس طرز کے ساتھ آج سے پہلے خانے وال میں کسی بھی جلسے میں ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہوگی. بارگاہ خلاق عالم میں استدعا کیجئے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. متعدد مرتبہ آپ حضرات نے میری گفتگو سنی، یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ گفتگو میں لہجے میں تو شدت ہوگی، لیکن ناشائستہ الفاظ یا تہذیب ہو، شائستگی سے گرے ہوئے الفاظ میری معلومات کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اعراض کیا ہے ایسی گفتگو سے، ہو سکتا ہے بتقاضا انسانیت و بشریت کوئی ایسا لفظ نکل بھی گیا ہو، تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں اس کا قائل نہیں کہ ممبر و محراب کو ناشائستہ گفتگو کے لیے مذہب کے نام پہ استعمال کیا جائے، چاہے وہ گفتگو میں کروں چاہے میرے سوا کوئی اور کرے. ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے خالق کی بارگاہ عالیہ میں استدعا فرمائیے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ کہنے کی توفیق بخش. جن حضرات نے کبھی بھی پہلے میری گفتگو سماعت فرمائی ہے وہ میرے انداز سے گفتگو سے بخوبی واقف ہے، اور جو نئے آئے وہ شاید پوری طرح آگاہ نہیں ہوں گے، انہیں ہو سکتا ہے کہ چند لمحات کچھ دقت محسوس ہو بات کو سمجھنے میں، لیکن میں امید کرتا ہوں اپنے خالق سے کہ انشاءاللہ چند لمحوں بعد میں اپنی گفتگو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور آپ انشاءاللہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ حضرات میں سے بہت سارے ساتھی میری اس عادت سے بھی آگاہ ہیں کہ جس عنوان پر گفتگو ہو میں اس کا مختصر لفظوں میں خلاصہ تفصیل میں جانے سے پہلے بیان کرنے کا عادی ہوں. اسی عادت کے مطابق میں یہ عرض کروں گا کہ میری آج کی گفتگو کا انداز بیان یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ماحول اور معاشرہ میں دو طبقے اور دونوں طبقے اپنی اپنی جگہ عددی قوت رکھتے ہیں، دونوں طبقوں کے پاس اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے نظریات کے لحاظ سے مراکز ہیں، اور دونوں طبقے اپنے آپ کو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، آپ کا وفادار بیان کرتے ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفادار بیان کرتے ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا بھی عاشق اور وفادار تصور کرتے اور بیان کرتے ہیں، دونوں طبقے قرآن و سنت پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کے مدعی ہیں، دونوں طبقے اپنے آپ کو فقہ حنفی کا پرن کہتے ہیں اور دونوں طبقے اپنے آپ کو اپنے اپنے مراکز اپنے اپنے ادارے اپنے اپنے ماحول اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے معاشرے میں اپنے دوست احباب میں اپنی برادری میں دونوں طبقے اپنے آپ کو اہل حق تصور کیے بیٹھے اور یہی نعرہ شب و روز دونوں طبقے لگا رہے ہیں ہم اہل حق ہیں. دوسرا طبقہ کہتا ہے ہم اہل حق ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے مقام پر یہ دونوں طبقے اپنے ماحول کو اپنے انداز بیان یہی چیزیں باور کرا رہے ہیں جو میں نے عرض کی ہیں. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر دو طبقے اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصور کیے بیٹھے اور مدعی ہیں, بیان بھی کرتے, ایک دوسرے پر طنز بھی تنقید بھی ہوتی, لیکن بہرحال یہ دعویٰ ہر دو فریق کا ہے. ایک کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں, دوسرا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. ایک کہتا ہے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان صحیح رکھتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں صحیح رکھتا ہوں. ہر ایک کے دلائل اپنے اپنے, ہر ایک کا انداز بیان اپنا اپنا ہے. ایک فریق کا دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے ساتھ محبت اور پیار رکھتے ہیں, ان کے جانسار ہیں, ان کے وفادار ہیں, اور ہم اللہ کے رسول کو سچا, اس کا آخری رسول, ساری کائنات سے اعلی, افضل, ازکا, اطیب, اشرف, اول العزم, اور یہ عقیدہ و یقین رکھتے ہیں کہ لا یمکن, یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے. یہ ایک طبقے کا نقطہ نگاہ ہے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کا سچا اور آخری رسول اور سب سے اعلی و افضل, سب سے عالم, سب سے بڑا عالم ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلی اشرف اطیب ماننے کے باوجود عقیدہ یہ رکھتا ہے ایک فریق کہ آپ ہر جگہ, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر ٹائم, ہر گھڑی, ہر علاقے میں, ہر وقت حاضر و ناظر نہیں ہیں. یہ عقیدہ رکھتا ہے ایک فریق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلی ہیں, سب سے ازکا ہیں اور سب سے بڑی شخصیت ہیں مخلوق میں, لیکن بھئی ہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آدم ہیں, بنی آدم ہیں, آپ کی جن سے انسان ہے, آپ کے والد اور والدہ ہیں, آپ قریشی نسل ہیں, آپ کا قبیلہ کنبا خاندان ہے, آپ کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی, آپ یقیناً بیوی رکھتے تھے, آپ یقیناً اولاد رکھتے ہیں, یقیناً آپ کے رشتہ دار ہیں, چچیرے بھائی بھی ہیں, آپ کے چچا بھی ہیں, آپ کے دادا بھی ہیں, آپ کے والد بھی ہیں, آپ کی ایک قوم بھی ہے, آپ ایک سن میں پیدا بھی ہوئے, ایک علاقے میں پیدا ہوئے, ایک محلے میں پیدا ہوئے, ایک خاتون کے گھر پیدا ہوئے, ایک خاتون کا دودھ پیئے اور اس خاتون کے یہاں ایک مدت تک پرورش پائیے, اس کے بعد آپ نے دادا کے یہاں پرورش پائی, اس کے بعد آپ نے چچا کے یہاں پرورش پائیے, اس کے بعد ایک ماحول میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے بکریاں چرائی ہیں, ایک ماحول میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے پتھر بھی کھائے, ایک ماحول میں آپ نے زندگی گزارتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا بھی کیے, یعنی سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کا وہ عقائد جو مخلوق کے متعلق رکھے جا سکتی اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو ماننے کے باوجود ایک فریق یہ نقطۂ نظر رکھتا ہے کہ آپ اولاد آدم ہیں، آپ جن سے انسانی سی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن بشری رکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان اولاد آدم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے بشروں سے اعلیٰ ہیں، پوری کائنات کے بشروں سے اطیب ہیں، پوری کائنات کے بشروں سے عالم ہیں، پوری کائنات کے بشروں سے زیادہ حسن والی ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق میں آپ سے بڑا اور کوئی نہیں، اگر آپ سے کوئی بڑا ہے اس کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ فریق کا نقطہ نگاہ یہ ہے، اسی طرح اس کا نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے پیار ہے، آپ کے ساتھ دلی عقیدت دلی انس ہے، اور آپ کا انکار ہم کفر سمجھتی، آپ کی توہین کفر سمجھتی، آپ کی گستاخی کو ارتداد سمجھتی، آپ کے گستاخ کو ابدی جہنمی، آپ کے گستاخ کو لعین، آپ کے گستاخ کو مرتد، آپ کے گستاخ کو کافر، آپ کے گستاخ کو بے ایمان، آپ کے گستاخ کو ابن ابی کا نطفہ، آپ کے گستاخ کو کائنات کا کالا کٹا کافر تصور کرتی ہیں، بھائی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ عقیدہ ہے ایک فریق کا، اس کا نقطہ نگاہ ہے، اسی طرح ایک طبقے کا یہ نقطہ نگاہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں لیکن آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں لیکن آپ کو اولاد آدم نہیں مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں لیکن ہر وقت ہر لمحہ آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتے، ایک طبقے کا ایک فریق کا یہ نقطہ نگاہ اور عقیدہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فریق ہے، اس کی عددی قوت بھی ہے، اس کے مراکز بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، اس کے مذہبی ترجمان بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، اس کے قائدین و اکابرین بھی ہیں، ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی، آپ سے پیار رکھتی، لیکن اس رنگ میں کہ آپ اولاد آدم سے نہیں ہیں، آپ جن سے انسانی نہیں ہیں، آپ نور من نور اللہ ہیں، آپ کا جن سے نانسانی سے کوئی تعلق نہیں، آپ لباس سے بشری پہن کے آئے تھے، آپ چولا پہن کے آئے تھے، آپ بشریت کا چوہا پہن کے آئے تھے، حقیقت آپ کی بشریت نہیں تھی، لباس آپ کا بشریت کا تھا، جیسے کہ جبریل کبھی کبھی فتمثل لہا بشرن سویہ کی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے، حقیقت اس کی نور تھی لیکن وہ شکل بشریت کی بنا کے آئے، اسی طرح محمد کی حقیقت نور تھی وہ شکل بشر کی بنا کے آئے، لہذا ہم آپ کے زیادہ عاشق ہیں، ایک فریق کا یہ نقطہ نگاہ اور نظریہ ہے، ساتھ ہی اس کا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کے زیادہ عاشق و وفادار ہیں، اور ہم آپ کو سب سے بڑا عالم مانتی، لیکن عالم اس حیثیت سے کہ آپ عالم الغیب ہیں اور آپ سے کوئی کائنات کی چیز چھپی ہی نہیں، اور عالم الغیب بھی اس حیثیت کا مانتی ہیں کہ آپ والدہ کے بطن میں آنے سے پہلے عالم الغیب تھے، آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم الغیب تھے، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ عالم الغیب تھے، اس قرآن کو جب جبریل لایا جبریل کے لانے سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو جانتے تھے، جب جبریل اس قرآن کو پڑھانے کے لیے غار میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا اقرا، آپ نے جواب دیا مہان اب قارن کہ میں تو پڑھا ہوا ہوں، آپ مجھے کیوں پڑھانے آئے ہیں، ایک فریق کا یہ نقطہ نگاہ ہے، اور مہاسبانی نہیں تحریر میں آ چکا ہے، آپ مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی کی جال حق اٹھائیے جس میں یہی بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ آپ آقا کے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، آقا نے جواب دیا مہان اب قارن میں پڑھا ہوا ہوں، اب مجھے کیا پڑھانے آئے، وہ نقطہ نگاہ یہ رکھتا ہے فریق کہ ہم محمد کے عاشق ہیں لیکن اس رنگ کے عاشق ہیں کہ قرآن جب جبریل لائے اس سے پہلے نبی قرآن جانتے تھے، پیدائش سے پہلے عالم الغیب تھے، پیدائش سے پہلے حاضر و ناظر تھے، جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی قوموں نے جو کچھ کیا ان تمام حالات کو دیکھنے والے آقا تھے، اس وقت بھی آپ حاضر و ناظر تھے، لہذا اس صورت میں اگر مانا جائے تو نبی کے ساتھ محبت اور عشق پورا ہوتے، ورنہ محبت عشق پورا ہی نہیں ہو سکتا، ایک فریق کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ان کے وفادار ہیں لیکن اس حیثیت کے وفادار ہیں، ایسے عاشق ہیں کہ حضور علیہ
الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہر لمحہ ہر وقت حاضر و ناظر ہی. اگر ہر وقت ہر لمحہ آپ کو حاضر و ناظر نہ مانا جائے تو نتیجتاً گویا یہ آپ کی توہین لازم آئے گی, آپ کے ساتھ محبت اور عشق نہیں ہوگا. گویا ایک فریق کا نقطۂ نظر یہ ہے, دوسرے فریق کا پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ دونوں طبقے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, سنت کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, ولایت کو مانتے ہیں, ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتے ہیں. دونوں طبقے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, دونوں طبقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, دونوں طبقے اپنے آپ کو مسلم قوم کا نمائندہ کہتے ہیں, اور دونوں طبقے اپنے آپ کو پیغمبر کا عاشق و وفادار کہتے ہیں. لیکن باوجود اس کے دونوں طبقے اپنے اپنے مراکز میں ایک دوسرے کے خلاف توپ خانے لگائے بیٹھے ہیں, دونوں طبقے اپنے اپنے مراکز میں ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, دونوں طبقے اپنے اپنے مقام پر ایک دوسرے کے خلاف اڈا قائم کیے بیٹھے ہیں. سوچنا یہ چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہر دو طبقوں میں واقعتاً ناصر کون ہے اور واقعتاً بناوٹی کون ہے. یا باہر نکل جائیں یا بیٹھ جائیں, جتنی گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی مجھے آواز سے, میں نے ہر دو فریق کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے. آگے چل کر میں ہر دو فریق کے دلائل بھی بیان کروں گا, توجہ ہے میری طرف, ہر دو فریق کے دلائل بھی عرض کروں گا. جو قرآن اور سنت سے دونوں فریق دلائل پیش کر رہی یا دونوں فریق جو صحابہ کے اقوال سے سند لا رہی یا دونوں فریق جو اولیاء اللہ کے اقوال سے ثبوت مہیا کر رہی یا دونوں فریق جو فقہ حنفی سے اپنے دعوے کے مطابق دلائل دے رہی, میں دونوں فریقوں کے اور فریقین کے دلائل بیان کر کے مابین ان دونوں فرقوں کے مابین دونوں فریقوں کے میں محاکمہ کروں گا. ان دونوں میں سنی کون ہے اور کون سنی نہیں, عاشق کون ہے کون عاشق نہیں, پیغمبر کا وفادار کون ہے کون نہیں, قرآن پہ کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا. انشاءاللہ اگر آپ نے وقت دیا تو خانے وال کی زمین پر میں ایک کیل گاڑ دوں گا جو قیامت سے پہلے کسی بھی دشمن اسلام سے اکھڑ نہیں سکے گا. آج پھر عرض کرتا ہوں, ہر ایک سے عرض کرتا ہوں, بلا امتیاز دیوبندی بریلوی ہر ایک سے کہتا ہوں, میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, جواب میں گالی مت دی جائے, جواب میں تبرع مت کیا جائے, جواب میں کانگریسی ملا ملونٹے مت کہا جائے, یہ غیر پارلیمانی زبان ہے, یہ بازاری زبان ہے, ممبر کی زبان نہیں ہے. جواب میں کوئی دلیل ہو تو وہ لائی جائے, ہر ایک کو حق پہنچتے ہیں اپنے موقف کے بیان کا, دلائل کے بیان کا, ممبر کا تقدس, محراب کا تقدس, اپنی داڑھی کی لاج, دستار اور جبے کی لاج رکھتے ہوئے وہ زبان استعمال کی جائے جس کو علماء کی زبان کہا جا سکے, اس رنگ میں جو بیان کیا جائے, ہر ایک کو حق ہے, ہم کسی کے حق کو چھیننا نہیں چاہتے. میں جو کچھ عرض کروں گا وہ انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں ہوگا. کوئی ایسا لفظ جو لفظ کے تہذیب کے دائرہ سے باہر ہو اس کے بیان سے اعراض کروں گا. ہاں تقاضۂ بشری کے مطابق کوئی لفظ جوش اور جذبے میں آ کے نکل جائے تو قبل اس وقت اس کی معذرت چاہوں گا. میرے محترم بزرگوں, واجب الاحترام سامعین, ہم وطن نوجوان ساتھیوں اور معزز اور موقر علماء کرام, میں آپ سے صرف یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر دو فریق کی لڑائی ہے. دنیا ادھر بھی جاتی ہے, اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے, ادھر آتی ہے اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے, ادھر جاتی ہے وہ بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں, ادھر آتی ہے دنیا یہ بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں, اس جانب گیا ہے اس کے ہاتھ میں بھی بخاری شریف ہے, ادھر آئے اس کے ہاتھ میں بھی بخاری شریف ہے, ادھر جاتے اس کے ہاتھ میں بھی مسلم شریف ہے, ادھر آتے اس کے ہاتھ میں بھی مسلم شریف ہے, ادھر گئے اس کے ہاتھ میں بھی فقہ حنفی ہے, ادھر آئے اس کے ہاتھ میں بھی فقہ حنفی ہے. سوچنا تو یہ ہے کہ ہر دو فریقین میں سے کون سا آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر اس سے صحیح بیان کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے, کون ہاتھ میں بخاری لے کے اس سے صحیح نقل کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے, کہ ہر دو فریقین میں سے کون سا آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر اس سے صحیح بیان کر رہا ہے اور کون غلط بیان بیانی کر رہا ہے، کون ہاتھ میں بخاری لے کے اس سے صحیح نقل کر رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے. جب آپ فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس کا محاکمہ سنیں گے، دلائل سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ اس طرح یقین آ جائے گا جیسے آپ چمکتے ہوئے چاند پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چاند ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے، ایسے یقین آ جائے گا آپ کو قرآن کا دشمن کون ہے، قرآن کا وفادار کون ہے، اس طرح یقین آئے گا انشاءاللہ. لیکن پھر عرض کرتا ہوں، تبرہ نہیں ہوگا، گالی نہیں ہوگی، گلوچ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی پھر ادب سے درخواست کروں گا آپ سے کہ کل یہ نہ ہو آپ دکانوں پہ یہ گویا ریکارڈ لگا دی تبرے بازی کرنے کا، گالی گلوچ، یہ اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں. نہیں، جتنے دوست آپ یہاں بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھا ہے یا دیوبندی، وہ اپنی اپنی حلقہ اثر، حلقہ احباب کو یہ کہے کہ اگر گفتگو غیر معقول ہے تو تبرع کیجئے، اگر گفتگو معقول ہے تو جواب دیجئے. بریلوی دوست بیٹھے ہیں وہ اپنے مولوی کو کہیں گالیاں سنتے ہوئے تو ہمیں مدت گزر گئی ہے، بازاروں میں گالیاں دینے والے بہت پھرتے ہیں، اور کئی وہ جن کو پہنچی ہوئی دنیا کہا جاتا ہے وہ چادریں اتار کے سڑکوں پہ بہت کچھ گالیاں بکتے پھر رہے ہیں، وہ تو کمی کوئی نہیں ہے. آپ کو اس لیے تو مسجد میں کھڑا نہیں کیا گیا کہ آپ وہ پارٹ ادا کریں جو گلی اور کوچوں میں چلنے والا عقل سے کورا، عقل سے گویا تہی دامن، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے، وہ گفتگو اگر آپ کرتی تو ہم آپ کو اس لیے تو نہیں لائے، ہم تو اس لیے آپ کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہیں کہ آپ کوئی ہمیں دین کی بات بتائیں گے. معقول لب و لہجے میں بات کیجئے، اگر آپ کے پاس معقول لہجہ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بارہا دیکھے جس کے پاس دلائل نہیں ہوا کرتے وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، ڈانگ اور سوٹے پہ اتر آتا ہے، وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے میں بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ دو اگر ایک شخص کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو مقابلے میں جو کتا کھڑے اس کا کام بھونکنے، ایک وقت تک تو وہ بھونکتا ہے، لیکن جب وہ یہ سمجھے کہ میری بھونک کی وجہ سے یہ شخص مروب نہیں ہوا، اس کی لاٹھی مروب نہیں ہوئی، تو وہ دنتے نکال لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اب عاجز آ گیا، اس کے سوا اس کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ واردات تو اس قسم کے غلط لوگوں کا ہے، یہ علماء کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے گفتگو کرے، علماء کا کام ہے کہ دلائل کی دنیا میں اتر کے بات کرے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا، کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے نا میں نے؟ میرا انداز سے بیان یہ ہے کہ گفتگو جتنی کرو معقول ہو، مدلل ہو، وقتی سے ہٹ کر، مذاق سے ہٹ کر، کسی کی بلا وجہ ہوٹن سے ہٹ کر جتنی گفتگو ہو اس کا معیار، اس کا محور قرآن و سنت ہو، تاکہ دنیا کے پلے کچھ پڑے. ہم جلسہ قرآن و سنت کا سننے گے، اعلان ہے آئیے قرآن و حدیث کی بات سنیے، لیکن جب آپ آئے تو سوائے اس کے کہ وہاں گالی گالی تھی، قرآن کا تو نام نہیں تھا، سنت کا تو نام نہیں ہے، تو اس سے بڑا قصاب اور کون ہوگا جس نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کیا قرآن و سنت کا جلسے. لیکن جب آپ آئے نہ قرآن زبان پہ آیا، نہ سنت زبان پہ آئی، نہ صحابہ کے اقوال زبان پہ آئے، نہ ان کا ترجمہ زبان پہ آیا، سوائے اس کے کہ ملا ملونٹے کانگریسی ہندوؤں کے ایجنٹ، گاندھی کے ایجنٹ، فلاں وہ بے ایمان، وہ فلاں وہ کتے، وہ چاندنی، سوائے اس کے اگر ممبر پہ کچھ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم شاید آواز کھو چکی ہے کہ کوئی ایک بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا اعلان تو قرآن و سنت کا تھا، یہ قرآن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے آپ بتلائیں ایمانداری سے، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ آپ ایسا کیا کرتے نہیں کرتے؟ تو پھر ہمیں اپنے مولویوں کو پوچھ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ کیا کر رہے ہو، جو چاہتے ہیں کہ پوچھ لینا چاہیے، ہاتھ کھڑا کریں نہ، کیا پوچھنا چاہیے بولو جی؟ بھائی اعلان آپ نے کیا قرآن کا، قرآن سنائیں گے، یہ اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سواد دارین اسی واسطے، سواد دارین تو سواد دارین اسی سے حاصل ہوگا، اور کانگریسی اس سے سواد دارین حاصل ہو جائے تو بولیے تو صحیح اسی آواز سے، او ملونٹے اس سے ثواب دارین حاصل ہو جائے، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، پیغمبر کا ارشاد ہے، پوچھیے واسطے نہیں نا، تو کبھی کسی آپ میں سے ایک نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں سواد دارین کے لیے یہاں بلائے، ہم نے نیند قربان کیے، کاروبار چھوڑے، صبح ہم پتہ نہیں کتنی دیر سوتے رہیں گے، آپ تو سارا دن فارغ ہیں، آپ تو نیند پوری کر لیں گے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، آپ کے ہاں بھی ڈیوٹی دی ہے، اور اس لالچ میں ڈیوٹی دی ہے کہ سواد دارین ملے گا، دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا، صبح ہمارے دامن نے سوائے تورباسی کے، سوائے کانگریسی کے، کتے کے، جہنمی کے، ملون کے، جب اور کچھ نہیں ہے تو دارائن کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نہ کیا خیال ہے آپ کا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو مولوی نے دھوکہ کیا یا نہیں کیا؟ اونچی آواز سے بلایا آپ کو کہ قرآن سنو، کیا ملے گا؟ ثواب دارائن، یہی کہا یا نہیں کہا؟ بولیے نا جی، پیغمبر کا فرمان سنو، کیوں؟ ثواب دارائن ملے گا. جب آپ آئے تو نہ پیغمبر کا فرمان تھا، نہ قرآن کا ارشاد تھا، تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ نے غلطی کی ہے نا کہ ایسے آدمی کو ٹوکا نہیں ہے. بولتے کیوں نہیں؟ بولیے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ لوگ سمجھدار ہو گئے، بہت سارے. عام طور پہ میں لوگوں کو اس قسم کے، اگر کہیں کسی مسجد میں کوئی آدمی بیٹھا ہے آپ کا شہر تو شاید اس سے پاک ہوگا، کہیں کوئی اگر بیٹھا نا ایسا گالی گلوچ کرتا ہوا تریڑی پہ کھڑے ہوئے بھی کہتے ہیں اے دی انی عادت ہے روز لگا رہندا ہے، بندہ سامنے بیٹھے ہی کو نہیں ہونا، لگا رہیں گے پاگل ہے. اپنے لوگ جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو میں نے دیکھا پاگل ہے، لگا ہوا روز لگا رہتا ہے، روٹی نہیں حلال کرنی مولوی نے، یہ اپنے لوگ کہتے نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب کچھ سمجھدار تو آپ ہونے لگ گئے. آپ کے ہاں تو شاید اس قسم کی آواز کوئی نہیں نکالتا ہوگا، کیونکہ یہ مہذب شہر ہے اور اس کی تہذیب کو دیکھ کر حکومت نے گویا اس کو اب ضلع بنا دیے. تو یہاں تو میرا خیال ہے کہ تمام علماء مہذب گفتگو کرتے ہوں گے، ٹھیک نہیں؟ یا مغالطے میں ہوں؟ مغالطے میں ہوں؟ مجھے غلط فہمی ہے؟ یہاں بھی ایسے مل جائیں گے، شہر میں مرکز بھی مل جائیں گے ایسے لوگ. دیکھیں میں نے درخواست کی تھی کہ جو پھر رہے ہیں نا یا تو وہ تشریف لے جائیں یا بیٹھ جائیں، اس طرح تو سکون کے ساتھ میں بول نہیں سکوں گا. خیر بہرحال میں بہت دور نکل گیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر دو فریق کا موقف پیش کرنے کے بعد ہر دو حضرات کے موقف اور نقطہ نگاہ کے مابین محاکمہ کرنے. محاکمے کا لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ جی نہیں بولتے پھر میں بھی نہیں بولتا. جی محاکمہ نہیں سمجھتے، سالسی، سالسی سمجھتے، فیصلہ. ہر دو طبقوں کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد پھر اس میں سالسی اور فیصلہ کرنے، کیا ان دو میں سے کس کے دلائل قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن پھر عرض کرتا ہوں تیسری مرتبہ کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں، میں آسان سے آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ آسان سے آسان گویا لفظوں میں سننے کی کوشش فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دیگر دوست احباب تک میری گفتگو آپ پہنچانے کا ذہن لے کر بیٹھے، تب تو آپ کے دماغ میں کوئی چیز انشاءاللہ بیٹھ جائے گی. جب یہ ذہن ہوگا کہ ہم نے کسی اور دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بھائی کو، یا اسی طرح ماحول اور علاقے کے لوگوں کو آج کے جلسے کی گفتگو بیان کرنا ہے کہ ہم رات گئے، نیند قربان کی، وقت دیا، سنا کیا، بیان کیا ہوا. جب یہ ذہن لے کے آپ بیٹھیں گے کہ ہم نے کل اس کو منتقل کرنے آگے لوگوں کو بتلانا ہے، تو انشاءاللہ میری گفتگو ساری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ خلاصے کے طور پہ ضرور یاد ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو طبقے، دو گویا فریق اس بات پہ بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق اور وفادار ہیں، آپ کو سب سے بڑا عالم، آپ کو سب سے زیادہ حسین جمیل مانتے، آپ کو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار مانتے اور آپ کو معصوم مانتے، معصوم عن الخطا مانتے. یہ ایک شخص کا، ایک فریق کا عقیدہ ہے. لیکن ساتھ ہی یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جاننے اور یہ ماننے اور اس پہ ایمان رکھنے کے باوجود ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتے، یہ عقیدہ ہے. جب یہ سوال ہوا کہ بھائی آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، وفادار ہیں، آپ کو سب سے اعلیٰ اشرف ازکا اطیب مانتے، تو آپ حاضر و ناظر کیوں نہیں مانتے ہر جگہ؟ یہ تو آپ کی صفت ہے، یہ تو آپ کا کمال ہے، یہ تو آپ کی آپ کا وصف ہے. آپ اس وصف کا، اس کمال کا، اس صفت کا انکار کیوں کر رہی؟ جب یہ جواب آیا تو اس فریق نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے حاضر ناظر آپ کو ہر جگہ نہیں مان رہے کہ اس میں آپ کی توہین لازم آتی ہے. اگر آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا جائے تو آپ کی شان ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہتک اور توہین، گستاخی لازم آتی ہے. اس لیے ہم نے اس موقف کو چھوڑا ہے. یہ جواب جب دیا گیا تو فریق کے ثانی نے سوال کیا گستاخی کیسے لازم آئے گی، اس کے اس سے توہین کیسے لازم آتی ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک فریق نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتا تھا، اس نے جواب میں یہ کہا اس لیے ہم حاضر ناظر نہیں مانتے کہ اس سے آپ کی گستاخی اور توہین لازم آتی ہے. تو جواب میں جب یہ الفاظ آئے کہ توہین کیسے لازم آتی ہے، تو اس کے ذمہ لازمی ہو گیا کہ یہ جواب دے اور بیان کرے کہ توہین ان وجوہات کی بنا پہ لازم آ رہی ہے. تو جو فرمائیے اس لیے توہین لازم آئے گی کہ جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ حاضر و ناظر ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کسی جگہ سے غائب نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہوگی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں ہوگی. تو جب یہ نقطہ آئے نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا جائے گا کہ آپ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ حاضر و ناظر ہیں، تو قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال بیان کیا ہے، اور وہ کمال ہے معراج. اس کمال کو گویا قرآن نے بیان کیا، اس کمال کو ہر دو فریق بیان کر رہی، اس کمال کو ہر دو فریق جھنڈیاں لگا کے بیان کر رہی، اس کمال کو ہر دو فریق بیان کرنے کے لیے معراج النبی کے نام سے جلسے رکھتی، بلکہ ایک فریق تو معراج النبی کے نام سے جلسہ کرنے میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اسپیشل اس رات کے لیے جزاک اللہ ماشاء اللہ سے چندہ بھی ہوتا ہے. آج معراج کی رات ہے، جزاک اللہ چندہ لائیے، ماشاء اللہ چندہ لائیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی مبارک رات تو ہے نا کہ جس کے لیے جھنڈیاں بھی لگ رہی ہیں، اتنی مبارک رات تو ہے جس کے لیے لوگوں کو چندہ مانگ کے ان کو دارین کا ثواب اور اجر بھی منتقل کیا جا رہا ہے، اتنی مبارک رات تو ہے نا کہ جس رات کو گویا فریقین جلسے بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، معراج النبی کے نام سے گویا بڑے بڑے اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں، اس کے لیے پروگرام بھی بنایا جا رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی پہ بھی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دونوں فریق بیان کر رہی ہیں. اب اس کمال کو سامنے رکھنے، پھر قرآن میں اس کمال کو ڈھونڈنے کہ کیا خالق نے کہیں اپنے رسول کا یہ کمال بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ زیادہ تیزی تو نہیں جی؟ آپ تو سوئیں گے یار، کمال ہے یہ. وہ خانے والی رات ضلع بننے کے بعد آپ کہیں اور اوپر چڑھ گئے، کیا بولنا نہیں ہے جی؟ زیادہ تیزی تو نہیں نا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور میرا خیال میں سٹاپ کے ساتھ چلتی بات آسانی کے ساتھ سمجھ آئے، توجہ فرمائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج ایک بہت بڑا کمال ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بولیے، کمال ہے یا نہیں؟ دونوں فریق سے آپ سمجھتے ہیں کون کون ہیں؟ سمجھتے ہیں نا؟ دونوں فریق اس کمال کو، دونوں فریق اس کو کمال بیان کر رہے ہیں. شب معراج، بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اونچی آواز سے. بڑے بڑے پوسٹر دیواروں پہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ آج کون سی شب ہے؟ شب معراج. لوگ خیرات بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج کون سی شب ہے؟ شب معراج. ہر دو فریق اس کو بیان کر رہی، ظاہر ہے کہ کوئی انوکھی رات آئی، کوئی انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ معراج نبوی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو
خالق کی عرض و سما نے رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان، پھر عرش بری، جنت، دوزخ، ان تمام مقامات کی سیر کرائی، اور قرآن کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. واضح لفظوں میں قرآن اعلان کرتے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کس کو؟ بعبده، اپنے بندے کو. کب سیر کرائی؟ فرمایا لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں. یہ لیلن کے جو دو صبریں آئی ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے وہ جانتے ہوں گے، اس کو تنوین تقلیل کہتی ہے، یعنی رات ساری نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے پیغمبر کو، اپنے عبد کو سیر کرائی. کس کہاں تک کی سیر کرائی؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک آگے کا جو معراج ہے اس کو حدیث پاک نے بیان کیا. اس معراج کی غرض، اس سفر کا مقصد، اس سفر کی بنیادی وجہ وہ خالق کی عرض و سما نے بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ یہ پروگرام کیوں بنایا گیا؟ آپ کو سیر کیوں کرائی گئی؟ آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیوں لے جایا گیا؟ بیت المقدس سے آگے پہلے، دوسرے، تیسرے آسمان تک کیوں لے جایا گیا؟ جنت و دوزخ کیوں دکھائی گئی؟ عرش بری تک کیوں لے جایا گیا؟ اور آپ کے لیے یہ سارا اہتمام، براق کا بھیجنا، آپ کو آ کے جگانا، یہ ساری چیزیں کس لیے ہوئی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، یہ سیر ہم نے اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. لنریہ من آیاتنا. پھر مفسرین نے اس لفظ من پہ بحث کی ہے کہ یہ من یہاں کیوں آیا؟ لنریہ من آیاتنا. فرمایا من اس لیے آیا کہ اللہ کی نشانیاں تو انگنت ہیں، ان نشانیوں میں سے بعض، یہ من تبعیض یا ہے، عربی جاننے والے علماء طلباء جانتے ہیں، یعنی یہ لفظ من یہاں کیوں لایا گیا؟ لنریہ من آیاتنا. خالق بیان یہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، رات کے تھوڑے حصے میں کرائی، اور اس سیر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو نشانیاں دکھلائیں. نشانیاں کتنی؟ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے بعض، اس لیے سیر کرائی گئی. اب دونوں فریق کہتی یہ معراج نبی کا کمال ہے، دونوں فریق کہتی معراج نبی کا وصف ہے، دونوں فریق کہتی معراج نبی کی توصیف ہے، دونوں فریق کہتی معراج نبی کی منقبت ہے، دونوں فریق کہتی معراج نبی کی عصمت ہے، دونوں فریق اس رات کو جلسے کرتی ہے، دونوں فریق اس سب کو کانفرنس سے کرتی ہے، اور دونوں فریق اس سب کو خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کمال ہے، جب یہ وصف ہے، تو اسی کمال کو بیان کرتے ہوئے خالق کی عرض و سما نے بیان یہ کیے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. اور نشانی اس کو دکھلائی جاتی ہے، کوئی چیز کسی کو دکھلانے کا کہ میں نے فلاں کو اس لیے طلب کیا کہ اس کو یہ چیز دکھلانا چاہتا تھا، فلاں کو اس لیے بلایا اس کو یہ چیز دکھلانی تھی. جب یہ غرض بیان کی جائے کہ اس کو دعوت دینے کا مقصد یہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ نے مولوی کو کیوں بلایا؟ آپ کہیں جلسہ کرانا ہے، آپ نے مولوی کو دعوت کیوں دی؟ آپ کہیں کہ آج میرے بچے نے قرآن ختم کیا تھا اس لیے میں نے کہا کچھ تقریب ہو رہا ہے. آپ نے فلاں زمیندار کو، رئیس کو کیوں بلایا؟ میری بچی کی شادی ہے. آپ نے فلاں کو کیوں بلایا؟ اس کو اس لیے طلب کیے کہ آج رشتے کی بات کرنی ہے. یعنی کسی شخص کی آمد کی جب غرض بیان کر دی جاتی ہے تو دنیا جان لیتی ہے کہ اگر یہ نہ آتا غرض پوری نہ ہوتی. اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے. بے نہیں اسی طرح توجہ توجہ فرمائیے. خالق فرماتی ہم نے اپنے رسول کو سیر کرائی رات کے تھوڑے حصے میں کرائی. سوال پیدا ہوتا تھا سیر کیوں کرائی, کس لیے کرائی؟ فرمایا لینو رے یہو من آیاتنا, اس لیے سیر کرائی کہ ہم اپنے رسول کو اپنی نشانیوں میں سے باز دکھلانا چاہتے تھے. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ جب معراج کمال ہے اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے, اس سفر کی قرآن خرچ بھی بیان کر رہا ہے, اور خرچ یہ ہے کہ اس لیے سیر کرائی گئی تاکہ نشانیاں دکھلائی جائیں, تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا جائے تو پھر یہ لازمن ماننا پڑے گا کہ لینو رے جو من آیاتنا تو نہیں بن سکتا. جو نشانیاں خالق دکھلانا چاہتے تھے نبی کو بلا کر, یہ نشانیاں تو نبی کی نظر میں پہلے ہی تھی, پھر بلانے کا مقصد, سفر کرانے کا مقصد, اس رات کی توصیف, اس رات کے جلسے کس لیے؟ جب حاضر و ناصر مان لیا جائے گا نبوت کو تو معراج کا کمال مٹ جائے گا, معراج کا انکار لازم آئے گا, معراج کی سب کی عصمت مٹ جائے گی, معراج کی رات کی جھنڈیاں ضائع ہو جائیں گی, معراج کی رات کا چندے کا انکار کرنا پڑے گا. جب یہ تمام خرابیاں لازم آتی ہیں تو علماء دیوبند کو یہ کہنے کا حق پہنچ گیا کہ آپ کو حاضر و ناصر ماننا آپ کے معراج کا انکار ہے, اور آپ کے معراج کا انکار کرنا یہ آپ کے وقت کا انکار ہے, معراج کا انکار آپ کے کمال کا انکار ہے, معراج کا انکار آپ کی ملکوت کا انکار ہے, معراج کا انکار آپ کی عصمت کا انکار ہے. اور جو نبوت کی عصمت کا, کمال کا, شرافت کا تھی تو حاضر ناصر نہ رہے, اور اگر یہ مان لیا جائے یہ نگاہ سے اوجل نہ تھی, اوجل نہ تھی بلکہ دیکھتے تھے, تو معراج کا معنی کوئی نہ رہا, معراج کا انکار لازم آئے گا. دونوں میں سے ایک راستہ متعین کیجئے, یا معراج کا انکار کیجئے یا حاضر ناصر کا انکار کیجئے. پھر سمجھیے شاید جوش اور جذبے کی نظر ہو گئی ہو میری بات, شاید 16 نوائی کی نظر ہو رہا ہے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں اور آپ کا وقت طے کر بیٹھوں, پھر توجہ فرمائیے. لینو رے یا ہوں لینا یا تنا, نہیں سمجھ رہے؟ ایک چالاک نے یہ بھی کہا کہ جی ہم حاضر و ناظر تو مانتے ہیں لیکن اس انداز کا حاضر و ناظر کہ وجود تو آپ کا ایک جگہ ہے, وجود تو آپ کا ایک جگہ ہے, وجود تو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے, البتہ آپ دیکھتے سب کچھ ہی. نہیں سمجھ آئی؟ آپ دیکھتے سب کچھ ہی. میں علماء دیوبند کے موقف کو صحیح سمجھتے ہوئے, قرآن کے مطابق سمجھتے ہوئے, اہل سنت کی ترجمانی سمجھتے ہوئے اس کی ترجمانی کر رہا ہوں, انتی تقلید نہیں کر رہا, میں نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب میں یہ کہا کہ اگر یہی مان لیا جائے کہ آپ ایک جگہ وجود مسعود کے ساتھ موجود ہیں لیکن نظر آپ کی ہر جگہ بلا امتیاز پہنچ رہی ہے اور اسی کا نام ہر وقت حاضر و ناظر ہے, تو پھر بھی لینو رے یہو کے الفاظ انکار کرتی کہ خالق نے غرض بیان کی ہے معراج کی کہ میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو, کیوں لینو رے یہو؟ تاکہ ہم دکھلائیں. دکھلانے کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب پہلے نہ دیکھا ہو, اور جب پہلے نہیں دیکھا تو حاضر ناصر نہ رہے. آپ کے عقیدہ جو بھی متعین کیجیے اس کے مطابق بھی نہ رہے, اور اگر پہلے نظر تھی پہلے دیکھ رہے تھے تو لینو رے یہو کی غرض فیل ہو گئی. اس کا مقصد کوئی نہ رہا کہ جب دیکھ رہی آپ بلاتے کیوں ہیں, آپ زحمت کیوں ان کو دیتی, آپ نے ان کو تکلیف کیوں دی, براق کیوں بھیجا؟ وہ مکے میں رہ کے وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے, وہ مدینہ میں رہ کے وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے, وہ دار ارکم میں رہ کے دیکھ رہے تھے, وہ بدر میں ٹھہر کے دیکھ رہے تھے, وہ ابن قیام کر کے دیکھ رہے تھے. جب سب کچھ یہی کھڑے دیکھ رہے تھے تو اللہ سے یہ گویا ایک بندہ عرض کر سکتا ہے پھر آپ نے بلایا کیوں, طلب کیوں کیا, وجہ کیوں بیان فرمائی؟ لینو رہی ہوں اس لیے بلائے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں. تو آپ بتائیں کہ خالق کی طرف سے اس بندے کو جواب کیا ملے گا کہ تو سچ کہتا ہے میں نے غلط کہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اونچی آواز سے یار آہستہ بولتے ہو خدا کی طرف جی. اس گرمی کی شدت میں آپ زیادہ بولیں گے میں بول سکوں گا, ٹھیک نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن کو نہیں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں, جن کو نہیں سمجھ آئی سمجھ آئی؟ توجہ فرمائیے, ایک تیسرا اٹھا، ایک عقیدہ ایک، وجہ عقیدہ ایک، پھر کے تین تین، نہیں سمجھے، عقیدہ ایک پھر کے تین، ایک کہتے ہیں آپ اس وجود مسعود کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ایک نمبر دو یہ کہتا ہے نہیں وجود ایک جگہ ہے، وجود ایک جگہ ہے لیکن نظر ہر جگہ ہے، تیسرا اٹھا جب اس کے بھی سوال ہوا بھائی وجود ایک جگہ ہے نظر ہر جگہ ہے وہ بھی اس آیت کے منافی ہے، تو تیسرا اٹھا وہ کہتا ہے ہم آپ کی روحانیت اور نورانیت کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، چنانچہ علامہ سعید احمد صاحب قاسمی نے اپنی کتاب میں لکھا تو واضح لفظوں میں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ہر وقت آپ کی روحانیت اور نورانیت ہر جگہ موجود حاضر و ناظر ہے، سوال یہ ہے آپ کی روحانیت اور نورانیت، یہ جب آپ کی کہا جائے گا معلوم یہ ہوگا آپ الگ ہیں، روحانیت کوئی اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ لگی ہے، نورانیت کوئی اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ لگی ہے، جب بھی آپ کہیں گے یہ چیز فلاں کی معلوم یہ ہوگا وہ چیز اور ہے یہ اور ہے اور وہ اس کی آگے بنی ہے، جب روحانیت اور نورانیت کہا گیا کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو معلوم یہ ہوا رسول تو حاضر و ناظر نہیں ہے ان کی روحانیت موجود ہے، رسول تو حاضر و ناظر نہیں ہے ان کی نورانیت موجود ہے، محمد رسول اللہ تو حاضر و ناظر نہیں ہے ان کی روحانیت و نورانیت ہر جگہ موجود ہے، اب آگے تفصیل نکلے گی وہ روحانیت کیا ہے وہ نورانیت کیا ہے، لیکن اتنا تو فیصلہ ہو گیا نا کہ محمد رسول اللہ جس ذات کا نام ہے وہ تو ہر جگہ آپ بھی نہیں مانتے گنا کا ہے تو کرتے ہیں، رسے نہیں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی، دیکھیے میں نے اس فریق کے عالم کا نام انہی لفظوں میں لیا جن لفظوں میں وہ لے، علامہ سعید احمد قاسمی جو لقب انہوں نے دیا اسی لقب سے میں نے ان کو یاد کیے تاکہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں، ان کا حوالہ دے کے عرض کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت و نورانیت ہر جگہ موجود ہے، معلوم یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور چیز ہی روحانیت و نورانیت اور چیز ہے، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو آپ کی کہنا کیا مانا، آپ کی کسی چیز کو کہنا یہ چیز فلاں کی ہے، یہ دکان فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ پنکھا یہ کرسی فلاں کی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر فلاں کا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہے تو صحیح وہ اس کا مالک ہے لیکن وہ اور ہے یہ اور ہے، مسجد فلاں کی ہے معلوم ہوا مسجد اور ہے، یہ مولوی فلاں ہے جس کی طرف نسبت دی گئی، دکان فلاں کی ہے دکان اینٹوں کی بنی ہوئی ہے اس میں سودا پڑے وہ اور چیز ہے، جس کی کہا جا رہا ہے وہ اور چیز ہے، زمین فلاں کی ہے زمین اور ہے اس کا مالک اور ہے، جب بھی آپ اس قسم کی نسبت کریں گے دونوں چیزوں میں تغایر ماننا پڑے گا، جب آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی روحانیت و نورانیت موجود ہے تو مان لیا گیا محمد خود تو ہر جگہ موجود نہیں، رسول خود تو ہر جگہ موجود نہیں، ان کی روحانیت موجود ہے نورانیت موجود ہے، تو آئیے فراخ دلی سے اس کا اتفاق کر لیں کہ محمد کی ذات تو خود موجود نہیں ہے، روحانیت و نورانیت کے بعد بحث کر لیں گے، ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اونچی آواز سے قوم لڑائی سے بچ سکتی ہے یہ نہیں بچ سکتی، اور بلند آواز سے آگے توجہ فرمائیے، روحانیت و نورانیت جو حاضر و ناظر ہے کیا اس کا دیکھا ہوا، توجہ رہی میری طرف، روحانیت اور نورانیت کا دیکھا ہوا لفظ حاضر ناظر کا ہے نا، اس روحانیت و نورانیت کا موجود ہونا ہر جگہ، روحانیت و نورانیت کا ہر چیز کو دیکھا ہوا یا دیکھنا، کیا اس کا فائدہ رسول اللہ کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جن کی یہ روحانیت و نورانیت ہے اگر روحانیت و نورانیت موجود ہے موجود ہو کر وہ دیکھ رہی ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، تو روحانیت و نورانیت کا دیکھنا اس کا محمد رسول اللہ کو بھی پتا چلتا ہے یا نہیں چلتا، جب روحانیت و نورانیت دیکھتی ہے رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، جب روحانیت و نورانیت ہر جگہ موجود ہے رسول اللہ بھی موجود ہے اس کے ذریعے سے یا نہیں، اگر موجود ہیں تو لے لو رہی ہوں کہ پھر خلاف ہے کہ کس لیے بلایا، یہ تو روحانیت و نورانیت کے ذریعے دیکھ رہے تھے، اور اگر روحانیت و نورانیت ہر جگہ ہے لیکن محمد رسول اللہ کو علم کوئی نہیں، محمد رسول اللہ کو پتا کوئی نہیں میری روحانیت کیا کر رہی ہے میری نورانیت کیا کر رہی ہے، تو اس حاضر ناظر کا فائدہ، آپ کہتے ہیں رسول حاضر ناظر، رسول اللہ تو نہ ہوئے یہ تو آپ نے
میں کوئی اور چیز بتا کر لی جو ہر جگہ موجود ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریے. لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی. رب عبدالجلال کی قسم خانے بال کی زمین پہ کھڑے ہوگی اہل سنت کے ایک اپنا کار کنر اداکار بازو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جس کو میرا موقف سمجھ نہیں آیا کھڑے ہو کے اعتراض کرے. کوئی کچھ نہیں کہے گا, کھڑے ہو کے اعتراض کرے. جب تک میں اس کو مطمئن نہیں کروں گا آگے نہیں چلوں گا. جس کا دل چاہے محض شولہ نوائی نہیں, محض مکر فریب نہیں, جس کا دل چاہے آپ میں سے وہ کھڑے ہو کے کہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی, میں جب تک اس کو کلیئر نہیں کر لیتا اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا. لیکن اگر بات میری سمجھ آ گئی ہے تو اس کو گلی گلی عام کر دیجئے کہ اگر رسالت آپ کو ہر وقت و ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا جائے تو یہ رسول کی توہین ہے, اس کا آپ کے کمال سے کوئی بات نہیں. سمجھ آئی بات کے نہیں آئی؟ اونچی آواز سے میں نے عرض کیا تھا دو طبقے ہی. ایک طبقہ کہتے رسول کے ساتھ محبت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر لمحہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر مانا جائے, اور دوسرا طبقہ فریق یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس صورت میں تو آپ کی توہین لازم آتی ہے. جس طبقے نے کہا تھا آپ سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اشرف ہیں, سب سے اتقیٰ ہیں, سب سے سب سے اسکا ہیں, سب سے اطجب ہیں, سب سے عالم ہیں, آپ کے کمال کی کوئی انتہا نہیں, آپ کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے, لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ موقف بیان کر کے ایک فریق نے کہا تھا آپ اللہ کی مخلوق بھی ہیں سب سے اعلیٰ, اللہ کے بعد اللہ کے معاشرہ سب سے اعلیٰ رتبہ آپ کا ہے, لیکن آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں. اگر یہ مان لی تو آپ کی توہین لازم آتی ہے. یہ دعویٰ کیا تھا ایک فریق نے, اس نے دلیل یہ پیش کی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ اگر حاضر ناظر مانی آپ کے معراج کے کمال کا انکار لازم آتا ہے. اور جب نبی کے کسی کمال کا کہ جس کمال کو نس بیان کرے, جس کمال کو اللہ بیان کرے, جس کمال کو وحی بیان کرے, جس کمال کو قرآن بیان کرے, جب اس کمال کا انکار کر دیا جائے گا تو کفر لازمن آئے گا, وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. محمد رسول اللہ کا وصف ہے, آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, آپ کا وصف ہے, آپ آخری نبی ہیں. قرآن نے اس وصف کو بیان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک طبقے نے اس وصف کا انکار کیا, دنیا اسلام نے اس کے ارتداد کا فتویٰ دیا, اس کے کفر کا فتویٰ دیا, ان کو حلقہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. کیوں؟ انہوں نے پیغمبر کے ایک وصف کا انکار کیے. وہ وصف قرآن نے بیان کیا تھا, وصف نص قطعی سے ثابت تھا, اس وصف کی کوئی تعویل کوئی اور معنی مفہوم نہیں بن سکتا تھا, اس لیے ان کے من اس کے منکر کو کافر قرار دے دیا گیا. توجہ فرمائیے, معراج کو خالق نے بیان کیے ایک وصف سے, اس وصف کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ سیر کرائی گئی لفظ لے لو رے جہو من آیاتنا, ہم نے آپ کو سیر کرائی اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. 14 صدیوں نے اس آیت کا یہی مانا ہر ایک نے بیان کیے, یہی مفہوم دیوبندیوں نے بیان کیا, یہی مفہوم بریلویوں نے بیان کیا, یہی مانا اس آیت کا شیعوں نے بیان کیا, یہی مانا اس آیت کا اہل حدیثوں نے بیان کیا, یہی مانا امام رازی, یہی مانا علامہ قاسم, یہی مانا علامہ ابن کثیر, یہی مانا علامہ روح المعانی, یہی مانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی, اور یہی مفہوم مانا محدثین سکالر علماء 14 صدی سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ لے لو رہی حکم آنے تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. معلوم ہو گیا یہ نص ہے, قطعی ہے, اس کا کوئی اور معنی نہیں, کوئی اور مفہوم نہیں, کوئی اور تعویل نہیں, کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتا. جب کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتا تو یہ آپ کا وہ وصف ہوا جو قطعی وصف ہے, جو نص سے ثابت ہے. اب جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ حلقہ اسلام سے نکل جائے گا, اس کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک معراج کو قطعی ماننا ہوگا, اور اس سفر کا انکار کفر قرار پائے گا. اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکے گا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ کا معراج قطعی ہے, لا شک ہے, اس میں کوئی تعویل کوئی مفہوم کوئی اور مقصد نہیں کر سکتا. اور جب آپ حاضر ناظر مان لیں گے تو اس وصف کا اس کمال کا انکار آئے گا, اور اس کمال کے انکار کے فوراً ساتھ نس کا انکار آئے گا, نس کا انکار کے ساتھ کفر فوراً گردن پکڑ لے گا. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اونچی آواز سے کہیے, غلط بیانی تو نہیں کی نا؟ بلند بلند آواز سے قرآن سے دلیل لایا ہوں، جس کا دل چاہے بھاگے دوڑے کشت کرے پورے ملک کا، اگر وہ میری دلیل توڑ دے اس خالق کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی اس دلیل کو توڑنے والے کے قدم دوں گا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے انکار کرنے کی عادت پڑ گئی تو نتیجتاً اس عادت نے ایک عجیب و غریب گورکھ دھندے میں ڈال دیا۔ توجہ فرمائیے، عقیدہ تو اپنا لیا گیا، آپ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، دلیل کے طور پر جب کوئی چیز نہ ملی دعویٰ تھا ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، دنیا اسلام نے سوال کیا، آپ کے ہاتھ میں جب قرآن ہے تو یہ عقیدہ قرآن میں کہاں ہے؟ جواب کے لیے قرآن کی نص لانا ضروری تھا، جواب کے لیے قرآن آیت کا پڑھنا ضروری تھا، چنانچہ قرآن آیت کا ترجمہ بدلا گیا۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اس آیت میں جو لفظ شاہد آیا اس کا ترجمہ کیا گیا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناصر بنا کر، لفظ شاہد کا ترجمہ حاضر ناصر کر کے وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن قرآن قربان تیرے کمال پہ خالق کی عرض و سما، قربان تیرے تحفظ پر جو تو نے اپنی کتاب کا تحفظ کیا، ترجمہ بگاڑا بھی لیکن بات نہ بن سکی، نظریہ یہ تھا کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناصر ہی، لیکن ترجمے میں نہ ہر وقت آ سکا نہ ہر لمحہ آ سکا نہ ہر جگہ آ سکی، مطلق لفظ لایا گیا، آپ کو بھیجا حاضر ناصر بنا کر، یہ مطلق جو لفظ حاضر ناصر ہے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہر بندہ یہ کمال رکھتا ہے، جس کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں وہ ناصر بھی ہے، جو بیٹھے یا کھڑا ہے وہ حاضر بھی ہے، حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، ناصر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، تو یہ تو ہر ایک میں پائی جاتی ہے چیز، جس کی آنکھیں ناصر ہے جو موجود ہے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وہ حاضر بھی ہے، تو یہ تو ہر جگہ موجود ہے، کمال تو تب بن سکتا تھا جب ہر جگہ کا لفظ بھی لایا جاتا، لیکن ترجمے میں ہر جگہ کا لفظ نہ لایا جا سکا، نتیجتاً قرآن کا ترجمہ بگاڑا بھی لیکن عقیدہ ثابت نہ ہو سکا۔ نہیں سمجھ آئی شاید میری بات آپ کو، یہ سمجھ نہیں آئی، ترجمہ بگاڑا بھی صحیح، کتاب اللہ کے ساتھ ظلم بھی کیا، اللہ کی کتاب پہ قلم رکھ کے جھوٹ بھی لکھا، لیکن خالق نے قلم موڑ دیے کہ تو میرے پیغمبر کے معراج کا انکار کرنا چاہتے جتنا ٹل لگا، لیکن میں تیرا موقف ثابت نہیں ہونے دوں گا، ہوا ثابت بتلائیے اونچی آواز سے، مطلق لفظ حاضر ناظر سے تو کچھ نہیں بن سکتا، چاہیے تھا کہ ساتھ لفظ لکھتے ہر جگہ۔ نہیں سمجھے؟ نہیں 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 سمجھے، جو سمجھے ہاتھ کھڑا کرے، پتا چلے آپ کی لیاقت کا، سمجھ گئے؟ چاہیے تھا ترجمہ ہوتا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اونچی آواز سے، انا ارسلناک شاہدن، ترجمہ یوں چاہیے تھا، اگر تعریف کرنا ہی تھی ترجمے کو بدلنا ہی تھا، اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے سادہ لو عوام کو غلط فہمی میں ڈالنا ہی تھا، تو یہاں یہ بھی ساتھ لکھ دیتے آپ کو بھیجا ہر جگہ حاضر و ناصر بنا کے، لیکن ترجمہ اٹھائیے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، وہاں ہر جگہ نہیں ہے مطلق حاضر و ناصر ہے، جبکہ مطلق حاضر و ناصر کوئی سستی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی، یہ کوئی خصوصی توصیف ہے خصوصی وصف نہیں ہے، خصوصی وصف تب بن سکتا تھا جب لفظ ہر جگہ کہا تھا، بدلا ترجمے کو لیکن کام نہ بن سکا۔ دیکھیے میں نے ادب سے نام لیا ہے، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی،
ادب سے نہیں نام لیا، میں نے قبر زبانی کی ہے، غلط بیانی کی ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتے میں نے بھی اعلیٰ حضرت کہا، وہ بھی مولانا کہتے مولانا میں نے بھی مولانا کہا، کہا یا نہیں کہا، وہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے بنیادی حق تو ہے نا کہ میں کسی کے بزرگ کا حوالہ دے کے بات کر سکوں، نہیں ہے بنیادی حق اسی واسطے، یہ حق تو عدالت کی نہیں چھینتی، عدالت میں بھی جب بحث ہوتی ہے وکلا کتابیں لا کے سامنے رکھتی، یہ فیصلہ فلاں جج نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں عدالت نے کیا، فلاں سن میں ہوا، فلاں ملک میں ہوا، فلاں عدالت میں ہوا، یہ بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ ہے، وہ حوالہ جات کوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو کیا جج ان کے گلے پر جائے جب مخالف فریق گئے باندھ پکڑ لے کہ تو نے فلاں جج کا حوالہ کیوں دیا، فلاں کا حوالہ کیوں دیا، کسی کا حوالہ دینا، کسی کتاب کا تذکرہ کر کے اس کی عبارت پڑھنا بنیادی حق ہے جو دنیا کی کوئی عدالت کسی سے نہیں چھین سکتی، ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، تو میں نے حوالہ دیا اور اپنی بات کو گویا مؤکد کرنے کے لیے حوالہ دیے کہ جب تک اہل سنت کے نقطہ ہے نظر کو تسلیم نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت اور پیار کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اجازت دوں گا کہ پرچی سننے کے لیے جو حضرات بیٹھے ہوئے کی مرضی جو چلے جائیں ان کی مرضی، ٹھیک ہے نا، ایک دو آدمی بولتے ہیں میرے خیال میں باقیوں کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئی، یہ ناراض رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پرچی پڑھیں گے بالکل پڑھیں گے، اور کسی نے اگر لکھنی ہے وہ بھی لکھے، گھبراتے نہیں ہیں الحمدللہ، چٹ لکھے پرچی لکھے ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، آخر میں اس کا جواب عرض کروں گا، آپ کی مرضی آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کی مرضی آپ گھر جائیں، جو میں تقریر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تقریر ہو گئی، جو عنوان تھا سید البشر کانفرنس، میں نے گویا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح توصیف شان اور عظمت کو ہی بیان کرنا ہے نا، سمجھ آئی، لیکن جب میرے ملک کے دو مختلف طبقے آپ کی عظمت میں ہی بحث کر رہے ہوں، اختلاف کر رہے ہوں، ٹکرا رہے ہوں، اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہوں کہ یہ عظمت ہے یا یہ عظمت ہے، یہ شان ہے یا یہ شان ہے، یہ کمال ہے یا یہ کمال ہے، یہ مقام ہے یا یہ مقام ہے، تو مجھے حق ہے کہ میں آقا دو عالم کے کمال کو بیان کرتے ہوئے شکوک و شبہات کا کڑا کما کرتا جاؤں، آقا دو عالم کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے میں راستے سے کاٹے ہٹاتا جاؤں، آقا دو عالم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میں صحیح عظمت کو لاؤں، اور جو غلط چیزیں میں آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ان کو راستہ سے ہٹا دوں، یہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اسی آواز سے ہاتھ کھڑے کیجیے اگر حق بنتا ہے میرا اس بات کو کہنے کا، توجہ فرمائیے، میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ایک فریق کہتے ہم نبی کے عاشق ہیں، کیسے عاشق ہو، ہم اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، کیسے عاشق ہو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، کیسے عاشق ہو ساری کائنات کا سردار مانتے ہیں، اور کیسے عاشق ہو ساری کائنات سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر مانتے ہیں، اور کیسے حسن و جمال کا پیکر مانتے ہو، ذرا بیان تو کیجئے، میں ان علماء کی، ان اساتین کی، ان جید علماء اور اکادری ملت اسلامیہ کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سر وہ طبقہ آقا دو عالم کی عصمت کو، آقا دو عالم کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں آپ کو سب سے زیادہ حسین مانتی، سب سے زیادہ جمیل مانتی، سب سے زیادہ حسن والا مانتی، کیسے مانتی ہو، وہ ابو ہریرہ کے ارشادات کو نقل کرتی، چودھری رات کا چاند چمک رہا تھا، آقا دو عالم باہر بیٹھی، امام الانبیاء باہر تشریف فرمائے، حضرت ابو ہریرہ باہر آئے، دل میں ہوک اٹھی، دل میں تڑپ اٹھی، خواہش آئی آج موازنہ کرنا چاہیے کہ وہ چاند سونا ہے حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے، دونوں میں موازنہ شروع کر دیا، تو جو فرمائیے ذرا بات سمجھنے کے لیے، سامنے چاند چمکتا ہے، ابو ہریرہ کی ایک آنکھ چاند کی طرف اٹھتی ہے، دوسری آنکھ آقا دو عالم سرتاج الانبیاء سید الرسل امام القوائم کے چہرہ اقدس پہ پڑتی ہے، دونوں میں موازنہ کرتے رہے، دل آخر فیصلہ یہ کیا کہ تو سونا نہ ہوں اے سونا ہے، نہیں سمجھ آئی، تو سونا نہ ہوں اے، تو حسین نہیں یہ حسین ہے، یہ فیصلہ کر دیا، کوئی کہہ سکتا ہے ابو ہریرہ عقیدت مند جو تھا، ابو ہریرہ صحابی جو ہے، ابو ہریرہ امتی جو ہے، ابو ہریرہ مومن اور مسلمان جو ہے، ابو ہریرہ نبی کے اوپر ایمان جو رکھتے عقیدت میں آ کے یہ بات کہہ گئے، نانا صحابی پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف کی دلیل بیان فرمائی، فرمایا تو حسین نہیں یہ حسین ہے، کیوں تیرے منہ پہ چھائیاں نظر آتی ہیں اس کے منہ پہ نظر نہیں آتی، شاعر اسلام تڑپ کے کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدری کا چہرہ تھا، توجہ فرمائیے، چاند قمر آج اپنے شباب پہ کھڑا ہے، ہر ایک آدمی اس کی طرف نظر کرے. جو ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ عنہ, سچ کہا ہے یا نہیں کہا, اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا, چمکتا ہے لیکن چھائی نظر آتی ہے, چمکتا ہے لیکن شفاف نظر نہیں آتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس شفاف تھا, نورانی تھا, حسین تھا, جمیل تھا, چمکتا تھا. اسی کو ابو ہریرہ نے بیان کیے. آقا تو عالم کو اسر جمال کتنے, میری امی نے بیان کیا, میری امی کیا, کائنات کی امی نے بیان کیا, کائنات کی امی کیا, ابو بکر کی امی نے, عمر کی امی نے, عثمان کی امی نے, علی کی امی نے, اور کس نے ان کی کیا, ایک لاکھ کروڑ 24,000 پہ صحابہ کی امی نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ وہ امی کون ہے؟ وہ ایسا تو صدیق ہے, وہ ایک لحاظ سے صدیق کی بیٹی ہے اور ایک لحاظ سے صدیق کی امی ہے. پیغمبر کی زوجہ ہونے کے لحاظ سے صدیق کی امی بنتی ہے, اور پیغمبر ابو بکر کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے ابو بکر کا لخت جگر بنتے. نسبتیں بدل گئی, رشتہ بدل گیا. میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایسا تمام کی امی ہے. اس نے بیان کیا کہ آئے کاش جن عورتوں نے مصر میں اس نے یوسف دیکھ کے آپ کی انگلیاں کاٹ لی, وہ میرے آقا کو دیکھتی, وہ میرے پاپ کو دیکھتی, وہ میرے شوہر کو دیکھتی, وہ میرے زوج کو دیکھتی, وہ میرے رسول کو دیکھتی, وہ میرے لاڈلے کو دیکھتی, تو وہ سمجھ جاتی کہ یہ کیا شخصیت ہے. بلکہ یوں فرمایا کہ جن عورتوں نے مصر میں یوسف کا حسن دیکھا آپ کی انگلیاں کاٹ گئیں, اور جن لوگوں نے میرے آقا کو دیکھا بدر میں قطرے کٹوا. میرے واجب الاحترام سامعین, علماء اہل سنت, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے, اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال میں اس کائنات میں یکتائی رکھتی ہے. تو جو فرمائیے, میرا پسینہ بدبودار ہے, آپ کا پسینہ بدبودار ہے, میرا پیر کا پسینہ بدبودار ہے, بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں, تیرا پیر کا پسینہ بھی بدبودار ہے. میرا پیر لعاب ڈالے, میرا پیر تھوک ڈالے, میں اس پہ ریتا ڈالتا ہوں, اس پہ میں خاک ڈالتا ہوں کہ مکھیاں بیٹھتی تفن پھیلتا ہے. تیرا پیر لعاب ڈالے, تو اس پہ خاک ڈالتے, مکھیاں بیٹھتی ہیں تاپن پھیلتے ہیں. تیرے پیر کے پسینے میں بدبو, میرے پیر کے پسینے میں بھی بدبو ہے. یہ اس کا ایک تقاضا ہے, والدہ سے محبت ہے لیکن اس کے تھوک سے بھی نفرت ہے, والد سے محبت ہے اس کے تھوک سے بھی نفرت ہے. یہ تبھی نفرت ہے جو مٹائی نہیں جا سکتی. اس کے برعکس محمد رسول اللہ کے جو تھوک ڈالنا چاہتی, ابو بکر ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے, عثمان ہاتھ لیے کھڑے, کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ لعاب دان زمین پہ جانے کے قابل نہیں, یہ تو نگل لینے کے قابل ہے. توجہ فرمائیے, کس قدر آقائد عالم کو خلاق عالم نے اس کائنات میں وصف دے کے, کمال دے کے, منقبت دے کے, عزت دے کے, عظمت دے کے بھیجا ہے. توجہ کرتے جائیے, میرے آقا دوپہر کو کرولا کرتی ہے, صحابہ شیشیاں ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے, سوال ہوتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو؟ پسینہ بند کر رہے ہیں, کیوں بند کرتے ہو؟ عیدین میں بطور عطر کے استعمال کریں گے. اللہ نے میرے پیغمبر کو اس قدر کمال بخشے, ان کے پسینے سے بدبو مٹا دیجیے. توجہ کرتا جا, اگلی بات کہتا ہوں, اللہ نے اتنا باسمت بنایا, اتنا باکمال بنایا, علماء کے دو قول ہو گئی. میں آج ان دو ان علماء کے مابین جو یقین علماء حق ہیں ایک محاکمہ کروں گا, انشاءاللہ ذہن میں اتر جائے گا. علماء کا ایک طبقہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا سایہ زمین پہ پڑا کرتا تھا, ایک طبقہ کہتے ہیں سایہ نہیں پڑا کرتا تھا. دونوں فریق میں اختلاف ہو گیا. جو کہتے ہیں کہ سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا, وہ کہتے ہیں اس نے وجہ بیان کی ہے کہ سایہ زمین پہ کیوں نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ کافر آقا کے سایہ پہ پاؤں نہ رکھے. کیا مانا؟ یعنی علماء کا یہ طبقہ اس حقیقت کو تو مانتا ہے کہ سایہ ہونا چاہیے بحثیت اولاد یادو ہونے کے, بتقاضے بشریت, جن سے انسانی کے لحاظ سے سایہ لازم ہے اس وجود کو, لیکن زمین پہ نہیں آتا تھا. اللہ نے معجزتاً اس سایہ کو اٹھا لیا تاکہ اس پہ کافر پاؤں نہ رکھے. ایک فریق کا یہ موقف ہے. دوسرے فریق کا موقف یہ ہے کہ نہیں سایہ پڑا کرتا تھا. دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے. جو طبقہ کہتا ہے سایہ پڑا کرتا تھا, اس کی دلیل یہ ہے, اس کا موقف یہ ہے کہ جناب والا آقا کا ایک حرم, آقا کی ایک زوجہ مقدسہ گھر میں تشریف فرما تھی, وہ بیان کرتی ہے میں اپنے خیال میں بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے سایہ آتا ہوا دیکھا, میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون میرے گھر آ گیا بلا اجازت, یہ سایہ کس کے؟ تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرے آقا آ گئے, میرے مولا آ گئے, میرے رسول آ گئے. اس روایت کو سامنے رکھ کے علماء نے کہا کہ اگر سایہ نہ ہوتا تو تو یہ زوجہ کیسے سایہ آتا دیکھ رہی ہیں؟ اور فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا سایہ آ رہا کسی انسان کا، میں ڈر گئی کہ کون آیا بلا اجازت میرے گھر، دیکھا تو آقا تھے۔ یہ روایت دلیل ہے کہ آقا کا سایہ تھا۔ دوسرا فریق، آپ کہاں سے دلیل لائی کہ آقا کا سایہ نہیں تھا؟ وہ کہتے عثمان غنی نے بیان کیے ہیں، جب آقا دو عالم کے حرم پاک حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے بہتان لگا تو انہوں نے جواب میں کہا آقا آپ کے سایہ پہ تو کافر کو پیر رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ جائے کہ آپ کی زوجہ مقدسہ کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے، آپ کو تو اللہ نے اتنا پاک رکھے۔ وہ دلیلیں دو آ گئی اور دونوں دلیلوں کو رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اختلاف ہوا۔ قرآن علماء دیوبند آپ کی تحقیق پر، قرآن آل سنت کے صحیح ترجمان تمہاری تحقیق پر، حق نواس علماء آل سنت کا ترجمان ہے، حق نواس علماء دیوبند کے ایک ادنا سر اداکار اور بچے، انہوں نے ان علماء کے مابین محاکمہ کیا۔ سایہ تھا بھی سایہ نہیں بھی تھا، جب آقا کافروں کے علاقوں میں پھرتے اللہ سایہ اٹھا لیا کرتے تھے کہ کافر کا نجس پیر، مشرق کا نجس پیر، انما المشرکون نجس کا مستاق، آقا کے سایہ اقدس پہ نہ آئے اس وقت سایہ اور چاہتا موچتن۔ اور جب آقا اپنے گھر آتے سایہ زمین پہ آ جایا کرتا تھا، سوجہ گھر تھی سایہ زمین پہ تھا، سوجہ نے بیان کر دیا، آقا باہر تھے سایہ نہیں پڑتا تھا، بیان کر دیا گیا نہیں پڑتا، دونوں میں اتفاق ہو گیا، اختلاف نہ رہا۔ اونچی آواز سے اللہ نے ایک پیغمبر کو کس قدر مقدس، مطہر اور منزہ پیدا کیے کہ ان کے سائے اقدس کے بھی کوئی کافر اور مشرک قدم نہ رکھ سکے، کس حد تک اللہ نے میرے پیغمبر کو باکمال، میرے پیغمبر کو باوس بنایا ہے۔ میرا وہ لاڈلا پیغمبر ہے، میرا وہ محبوب نبی ہے، میرا وہ پیارا پیغمبر ہے، اور اتنا مقدس پیغمبر۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تک وہ حلقہ اسلام میں نہیں آئے، وہ تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، بیٹی پیغمبر کی سوچ ہے، بیٹی پیغمبر کا حرم ہے، بیٹی ام المؤمنین ہے، ابو ابھی اسلام پہ نہیں آئے لیکن رشتے کے لحاظ سے ملنے کے لیے آئے۔ بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ نے بڑی اجرت کے ساتھ بستر لپیٹ دیا، ابو گوشت بدندہ کھڑے ہو گئے، سوال کیا کیا آپ کے ہاں یہی رواج ہے جب مہمان آئے تو بجائے تعظیم کے، بجائے احترام کے الٹا بے احترامی کی جائے؟ جو بستر بچھا ہوا تھا آپ نے وہ بھی لپیٹ لیے، چاہیے تھا آپ بستر بچھا دیتی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور مہمان بھی تھے، باپ ہو آپ کو یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ پیغمبر کے حرم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں انہیں اخلاق کیا نہیں سکھلائے گئے، میں اور بستر بچھا سکتی ہوں اور چادریں بچھا سکتی ہوں لیکن یہ وہ بستر ہے جس پہ صاحب وہی بیٹھتے ہیں، آپ ابھی ایمان نہیں لائے، آپ نجس ہیں، میں اس بستر پہ کیسے بیٹھنے دوں جس پہ آمنہ کا لال سوتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ نے میرے پیغمبر کو کتنا مقدس، کتنا پاک، کتنا مطہر، کتنا منزہ پیدا کیے اور کتنے کمالات دیے۔ گویا یوں سمجھ لیجیے علماء اہل سنت جن کو اس تاریخ میں علماء دیوبند کہا جاتا ہے، ان کا موقف یہ ہے، آقا سب سے اعلیٰ ہی، آقا سب سے اشرف ہی، سب سے ازکا ہی، سب سے اطیب ہی، آقا جس گلی سے گزرتے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، آقا شجاع ہی، آپ کے مقابلے کا بہادر کوئی نہیں، آپ کے مقابلے کا عالم کوئی نہیں، آپ کے مقابلے کا حسین کوئی نہیں، آپ کے مقابلے کا جمیل کوئی نہیں، آپ کے مقابلے کا دیانت دار کوئی نہیں، آپ کے مقابلے کا معصوم کوئی نہیں، آپ کے مقابلے کا عفت محاب کوئی نہیں۔ یہ تمام صفتیں ہونے کے باوجود آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو آپ کے کمال کا انکار لازم آتا ہے، اور آپ کے کمال کا انکار یہ آپ کی گستاخی ہے، لہذا ہم آپ کو سب سے اعلیٰ مانتی ہیں پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے نہیں مانتے؟ باتیں نہیں اتر گئی یا نہیں اتر گئی؟ اونچی اونچی آواز سے اتر گئی، جو فرماتے ہیں اتر کے ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ، وقت میں نے آپ کا بڑھا لیا اور بات صرف ایک نقطے پہ ہو سکی کہ ایک طبقہ آقا کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کہتا ہے مانیے حاضر ناظر جان کر، مانیے عالم الغیب جان کر، مانیے مختار کل جان کر، مانیے آپ کو نور من نور اللہ سمجھ کے، دوسرا طبقہ کہتے مانیے آلہ مانیے لیکن حاضر ناظر جان کر نہیں، مانیے سب سے بڑا عالم مانیے لیکن عالم الغیب سمجھ کر نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا ان تمام چاروں مسائل پہ وہ میں اسی طرز سے محاکمہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے مجھے اجازت نہیں دی، تین نمبر باقی رہ گئے، مانیے عالم الغیب جان کر، مانیے عالم الغیب نہ جان کر مانیے, اعلیٰ سے اعلیٰ مانیے, پر انسان مان کر, جنس آدم مان کر مانیے, نور من نور اللہ, اللہ کا جز جان کر مانیے, فرمائیے. ایک موقف یہ تھا, ایک یہ گویا میں ایک نقطے پہ رات گویا ڈیڑھ گھنٹے میں ایک نقطے پہ میں بحث کر سکا تھا, جو فرمائیے بس میرے ایک نقطے پہ میں بحث کر سکا کہ اگر ہم مانتے ہیں آقا دو عالم کو حاضر و ناصر جان کر تو اس میں آپ کی توہین لازم ہے, اونچی اونچی آواز سے توہین لازم آتی ہے, اور اگر اس سے ہٹ کر ہم آپ کے دیگر تمام کمالات مان لیں تو وہ آپ کے صحیح ایمان بنتے. یہ ایک گویا ایک نقطے پہ میں نے محاکمہ کیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا, باقی تین نقطے باقی رہ گئے, زندگی رہی, خانی وال باقی رہا, میں باقی رہا, دوست احباب باقی رہے, تو باقی تین نقطوں پر اسی انداز سے گفتگو آپ پہ کرس رہی, میرے اوپر کرس رہی آپ کا, ان شاء اللہ میں اس پہ پھر کسی موقع پہ بحث کروں گا. آج اتنی بات سے ان میں رکھیے, آقا سب سے اعلیٰ ہے, آقا سب سے اشرف ہے. توجہ فرمائیے, بات ختم کر کے پرچی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں, توجہ رہے میری طرف, میرا عقیدہ ہے اور میں اپنے اس عقیدے کو بیان کر کے آج آپ کس نمائندہ اجتماع کی وساطت سے حکومت پاکستان سمپردائے موت ہے, حکومت پابند ہے, اسلامی آئین اور قوانین کے پیش نظر کہ وہ گستاخ رسول کو تختہ دار پہ رکھتا ہے, گستاخ رسول کو میں آج آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, جب پاکستانی حکومت نے توہین نبی کے لیے قانون بنایا اور سزا سے تین سال رکھی, آپ کا ضلع نیا بنا ہے, ڈپٹی کمشنر نیا آیا ہوگا, ایس پی صاحب نیا آئے ہوں گے, عملہ نیا آیا ہوگا, میں کہ موجودہ حکومت نے پیغمبر کے گستاخ کی سزا تین سال مقرر کر کے تختی سے مقام نبوت کی ہے, مقام نبوت کو گرایا گیا ہے, میرا مطالبہ ہے گستاخ رسول کی سزا سوائے موت کا اعلان کیا جائے, اس سے کم کوئی سزا مقام نبوت کے مناسب ہے. کیا خیال ہے آپ کا, آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اونچی آواز سے آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور بلند آواز سے, تین سال سزا توہین رسول کی, تین سال سزا گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں, اونچی آواز سے کہیے کوئی سزا نہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مولویوں سے اپیل کرتا ہوں, زبان تمہیں اللہ نے دی ہے, منبر دی گئے, محراب دی گئے, ایک نہ ایک دن مر جاؤ گے اور مر جانے یک سوال ہو کر پوری جلد کے ساتھ آواز اٹھاؤ کہ تین سال کی سزا یہ مقامی نبوت کے ساتھ مذاق ہے, پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزا موت ہے. اگر جنت گیا اسلام چاہتی ہے, اسلام کے خواہ ہی, اسلام کے وفادار ہی, تو پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزا موت کا اعلان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جو چاہتے ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں, بڑا کر لو. اگر سوچو بچو, اگر سرکاری فرشتہ موجود ہے تو علماء اہل سنت کے پرات آر کی یہ رپورٹ, یہ درخواست اور یہ قرارداد لکھے اور بات لکھ کے میری یہ قرارداد پہنچائی جائے, اس کو خانہ وال کی گلیوں میں دفن مت کیا جائے, میرا مطالبہ اور اس مطالبے پر میں الفاظ کی تمام شدت میں آ جاتا ہوں کہ گستاخ پیغمبر کی تین سال سزا ملک سے مراد ہے, ملت سے مراد ہے, مسلم سے مراد ہے, مسلم قوم سے مراد ہے, مقام نبوت سے مراد ہے, آئین اسلام سے مراد ہے, قرآن سے مراد ہے, سنت سے مراد ہے, تین سال کی سزا کل عدم قرار دے کر سزا سزائے موت کا اعلان کیا جائے, اس سے کم کوئی سزا ہم گستاخ رسول کی نہیں ماننا چاہتے. اگر آپ سوچو, اگر آپ میری اس قرار داد سے متفق ہیں تو بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے دونوں بازو کھڑے کر کے تائید کیجئے کہ نبی کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہونا چاہیے, کھڑے ہو کے تائید کیجئے, ہم نے اس سے کم کوئی سزا نہیں مانتے, پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے, اس کی سزا سزائے قتل ہے, حکومت سزا گستاخ موت, گستاخ نبی کی بدلے تین سال کوئی سزا نہیں, توہین نبی کی سزا سزائے موت کا سلسلہ اعلان کیا جائے, اگر یہ اعلان نہ کیا گیا ہم اس میں حق بنانے ہوں گے کہ موجودہ حکومت اسلامی نظام میں مخلص نہیں ہے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. یہ قرآن آج میری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے کھڑے ہو کے تائید کی یا نہیں کی؟ آپ اگر اگلے گھر گئے تو ہم اکٹھے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ اگلے گھر گئے تو گئے تو, لیکن اگر مقام نبی کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی, ہم اس کو جہیز کے کنکن سمجھ کے پہن لیں گے, پہنے گا یا نہیں؟ میرے اشراف اور اکابرین کی یہ روایات ہی ہتھکڑی کی ان کے پاؤں میں گیڑیاں ڈالی گئیں, پہنتے ہتھکڑیاں ڈالی گئیں, برداشت کیا. آج امیر شریعت کو زمین کے ذرات خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, آج امیر شریعت کو جیلوں کی سلاخی نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں, آج تاریخ امیر شریعت تلاش کرتی ہے کہ وہ کون سا جری تھا, وہ کون سا جرنیل تھا جس نے برطانیہ جیسی جاگے ظالم سلطنت کو للکارا, جس کا جام یہ تھا کہ اس کے دور میں سورج غروب نہیں ہوتا, اس دور میں کلمہ حق بلند کر کے بخاری صداقت کی دیانت کی ایک بنیاد رکھ گیا جو قیامت تک متسلسل نہیں ہو سکے گی. نہیں رکھی بنیاد اسی آواز سے کوئی. میں نے آپ سے عرض کی ہے آپ کی وساطت سے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت کا اعلان کیا جائے. جزاک اللہ. ایک نقطے پہ میں نے اتنے وقت میں بحث کی, میری امید یہ ہے, میری توقع یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس نقطے پہ میں نے عرض کی ہے یہ ضرور سمجھ آ گیا. وہ سمجھ آیا؟ اگر یہ سمجھ آ گیا تو باقی تین چار چیزیں مجھ پہ کرتے رہو, آپ زندہ میں زندہ, بشرط زندگی ملاقات باقی, تقریر باقی, یاد دہانی آپ پڑھائیں گے. اگلے تینوں نقطے میں بیان کر کے اپنے موقف کو ثابت کروں گا, مہذب زبان میں, مہذب لب و لہجے میں, قرآن سنت کے دلائل کی روشنی میں زندگی باقی, ٹھیک ہے؟ آپ پرچی پڑھ لیں. تقریر ختم. تقریر جس کا دل چاہے بے شک آرام کرے, اور جس کا دل چاہتا ہے یہ پرچی سننے کے لیے وہ بیٹھے, ٹھیک ہے؟ چلو سارے بیٹھے. اس کے لیے تو سب کا دل چاہتا ہوگا تو کچھ چٹپٹی بات دوسری کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے. یہ کہتا ہے کہ جب ہے تو معلوم ہوا آپ بھی ہے, سمجھ لیں آپ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, کہتا جب ہے تو معلوم ہوا آپ ہے, لہذا ہر جگہ حاضر ہو. یہ پرچی لکھنے والے کو شاید آپ سمجھے میں یہ تو بیچارا ایسے ہی ہے, لیکن اس کا جرم متیاس مناظرہ کے نام سے مولانا محمد عمر اسلمی صاحب کی یہ کتاب ہے, اس میں انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے حاضر ناظر کی یہی دلیل بیان فرمائی ہے. لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ کلام عرب کو بدل کر اپنی پنجابی زبان بنا لی جائے, پنجابی میں ہے کا معنی جنرل جال حق صاحب صدر افغانوار اسپیشل, جنرل جال حق صاحب صدر ہے اور ہے نہیں, یہ فرق ضمیری کا ہے نا, نہیں سمجھ آئی؟ تو افغانوار میں بیٹھے ہوئے جی مجھے وہاں سے علامہ احمد سعید صاحب قاسمی علامہ ہیں جی افغانوار میں, نہیں نہیں سمجھ آئی, ابھی نہیں سمجھ آئی. لیکن پھر ان مثالوں سے ہٹ کے میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہے, یہ ہے جو آئی ہے یہ تو جناب والا مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے اس پہ عربی کلام کے لحاظ سے زیر آئی ہے, نہیں سمجھ آئی؟ عربی کلام کے لحاظ سے زیر آئی ہے. اگر کلام عرب کا لحاظ نہیں رکھنا اور اس طرح کی ہے ہا ہو کو دیکھنے تو پھر یہ عقیدہ بھی تو رکھنا پڑے گا نا. ان اللہ علی کل شین قدیر, اللہ کدا ہی ہائی علی کل شین قدیر, آج کوئی نہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ ان اللہ ہاں ہے پہ زبر ہے کہ نہیں, ہائی ہے نا, یہ پنجابی کا ہا بنانے پھر اللہ کدا ہی قادر ہائی آج کوئی نہیں. لیکن اگر عقیدہ اگر کلام عرب کو دیکھ لیں تو وہاں ان اللہ یہ جو ان کا لفظ آیا ہوا ہے اس نے ہا کو زبر دی ہے یہاں کہ محمد رسول اللہ یہ لفظ رسول ہے یہ لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو کے لفظ اللہ کی ہے سے زیر دے رہا ہے اس وجہ سے ہے بنا ہے اگر یہ یوں نہ ہوتا تو زیر آتی نہ اس سے حاضر و ناظر کے عقیدے تلاش کرنا حماقت انتہائی حماقت کی طرح اور عقل سے کورے ہونے کی بات ہے ایک یہ لکھا ہے یہ حدیث کہاں ہے کہ آپ کا سایہ ثابت ہے یہ حدیث ہے کہاں ہے کہ آپ کا سایہ ثابت ہے اور حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے علماء نے اس کو نوٹ کیا ہے جس شخص کا دل چاہے وہ میرے ساتھ بحث کر لے مکالمہ کر لے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو حدیث کی کتابیں دکھلا لیں گے روایت مل جائے گی ثبوت مل جائے گا یہ میرے ذمہ رہا سیدنا علی حضرت علی کی قبر مبارک نجف میں بتائی جاتی ہے حالانکہ ہم نے سنا کہ ان کی قبر مبارک کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے وضاحت فرمائیں تو جیسے آپ نے سنا ویسے ہی میں نے سنا بعض کہتے ہیں نجف میں ہے بعض کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ قبر مبارک ہے تو صحیح نا حضرت علی کے مرتضیٰ کا وجود مبارک تو ہے قبر نہ بھی ملے کوئی قبریں نہیں ملتی تو وجود کا انکار کر دیا جائے کیا خیال ہے آپ کا اور قبر نہ ملے تو وجود تو ہے نا نہیں سمجھ آئی تو جیسے آپ نے سنا ویسے میں نے سنا مختلف قسم کی ویسے ملتی ہیں کو کہتے ہیں نجف میں ہے کو کہتے ہیں پتہ کوئی اللہ بہتر جانتا بہرحال حضرت علی میرے پیر ہیں مرشد ہیں ملت اسلامیہ کے مایا ناز پرند ہیں آقا دو عالم کے صحابی ہیں امام الانبیاء کے داماد ہیں حسنین کے ابو ہیں خلیفہ چہارم ہیں فاتح خیبر ہیں اسد اللہ ہیں اللہ سب کے ساتھ عقیدت اور پیار رکھنے کی توفیق بخشے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا یا اللہ علیہ السلام کی تمام مشکلات رفع فرما یا اللہ مسلمانوں کی پریشانی زال فرما یا اللہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ جن دوستوں نے جن نوجوان عزیزوں نے اس پروگرام کو تشکیل دی ہے ان کی اس محنت کو قبول فرما یا اللہ حضرت مولانا جو آپ کے خطیب مسجد ہیں انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم یہ ممبر یہ موقع فراہم کیا اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے وہ ہمارے بزرگ ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمارے سروں کے دیر پا قائم رکھے اور ان کی اس کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے میں نے جو چرچ کیا ہے اپنے طور پہ میں نے لب و لہجہ صحیح رکھنے کی کوشش کی ہے بلال سے بات کرنے کی کوشش کی ہے جانا داری کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے وہ کمی رہ گئی ہو تو یا اللہ معاف فرما یا اللہ نے نیکنیتی کے ساتھ بات کرنے کی توفیق کوشش کی ہے کہ دونوں فریق کے مابین کلائش اور لڑائی ختم ہو اور قریب قریب آ کے یہ کوئی مشترکہ پروگرام سر انجام دے سکے میں نے نیکنیتی کے ساتھ بات کی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما کمی رہ گئی ہو تو اس سے صرف نظر فرما استغفر اللہ علی ولک ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی خیر سلطی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتہ اللہ